चलिए आगे देखते हैं, आयत नंबर 87 से। वलकत आतैना कसब मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, और बेशक हमने अता फरमाई हैं आपको 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और कुरान अज़ीम भी। तो लिहाजा आप क्या करें या क्या ना करें। ला तमुद्दन आईनई का इला मामत तो आना बिही अस्वाजम मिनहुम, अपनी आँख उठाकर भी ना देखिए उन चीज़ों की तरफ जिनसे हमने लुत्फंदोज़ किया है इनके मुख्तलिफ तबकों को। और वला तहजन अलैहिम, और रंजीदा खातिर भी ना हो इनकी गुमराही पर। और क्या करें। वख़्फ़िज़ जनाहक लिल्मुमिनीन, और नीचे रखिए अपने परों को मोमिनों के लिए। और ज़ुबान से किस बात का इजहार कर दें। वक़ुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, और फरमाइए कि मैं तो बिला शुबा ऐसे अजाब से खुला डराने वाला हूँ। जैसे कि कमा अनज़लना अलल मुक्तसिमीन, हमने उतारा था इन बांटने वालों पर। कौन बांटने वाले। अल्लज़ीना जअलुल कुरआना इदीन, जिन्होंने कर दिया कुरान को टुकड़े टुकड़े। और इसके आगे कुछ और बातें जो अल्लाह के नबी को कहा गई। यहाँ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लम को कुरान पाक की नेमत उस्मा का यकीन दिलाया गया। जैसा कि सूरत के आगाज़ में यह बात हुई थी कि यह सूरत मक्की दौर के उस दौर में नाजिल हुई जब अल्लाह के नबी सल्लम को सताया जा रहा था। दीन की तरफ आने की सज़ा जो थी वो मुख्तलिफ़ तरह से दी जाती थी। अब ऐसे हालात में जब कोई बंदा दीन का काम करे और ख़ास तौर पर दूसरे लोग ना करें, तो बस दफ़ा होता क्या है कि एक इंसान अपने आप को कमतर महसूस करने लगता है, हल्का समझने लगता है। उसको लगता है कि शायद हम दीन वाले इतने गए गुजरे हैं, हम ऐसे हैं कि हमारी दावत पे कोई आता ही नहीं, हम बुलाएं तो कोई उसकी कदर ना करे, और हम उनको जिस चीज़ की तरफ बुलाते हैं वो उनको बड़ी हल्की लगती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ खुश रहने का एक रास दे दिया कि आप तो अपनी आँखें बड़ी ना करें। ला तमुद्दन्ना, मीम दाल दाल, मद खींचना, लंबा करना, लंबाई के रुख पे लंबा करना, यूँ जैसे कोई किसी के हाथ में च्युइंगम हो तो उसको पकड़ के यूँ करें, इसको कहते हैं मद्दा। पीछे भी ये लफ्ज़ आ गया। इशारा क्या है कि आंखें खोल खोल कर लोगों की दुनिया की चीज़ों को मत देखें। आई नईन था असल में, ये नून गिर गया काफ लग गया, आई नई का। अपनी दोनों आँखें खोल कर भी ना देखें किसी की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ। इससे पीछे थोड़ा सा मैं उसको दोहरा दूं जो मैं तफसील में भूल गई। 87 को ही देखें। वलकद आतैना कसब मिनल मसानी, और बेशक हमने अता फरमाई आपको 7, सबन 7 से, सीन बा आइन, ये लफ्ज़ पीछे भी हमने पढ़ा है, सबुआ सूरत मायदा में पढ़ा है ना, वमा अकलस सबुआ, दरिंदे को भी कहते हैं, हो सकता है उसके भी 7 ही दांत होते होंगे, बहुत यानी खौफनाक किस्म की चीज़ होती है ना। तो यहाँ 7 के मानों में कि हमने आपको 7 दी मिनल मसानी जो बार बार पढ़ी जाती हैं। मसानी के लफ्ज़ को समझ लीजिए तो बात समझ आनी इंशाल्लाह और आसान हो जाएगी। मसानी जमा है, इसका वाहिद है मसनातुन, मीम सा नून अलिफ और गोलता, जो इसम ज़र्फ होता है। इसी तरह ये मसनियतुन की भी जमा है जो इसम फ़ाइल है। रूट क्या है इसका, सा नून या सनीयुन, कहते हैं दोहराने को, दोहराना, रिपीट करना। आसान सा लफ्ज़ इसमें जो हम उर्दू में बहुत बोलते हैं वो है सना, उसने अल्लाह की सना बयान की, क्या होता है उसमें बार बार बयान की जाती है ना। तो किसी के अच्छे और साफ को बार बार बयान करना, इसको सना कहते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना तस्निया, वाहिद तस्निया जमा, तस्निया भी इसी से दो को कहते हैं। यहाँ इससे मुराद सूरत अल फातिहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से हज़रत उमर, हज़रत अली, इब्ने मसूद और कई और सहाबे कराम के अकवाल से पता चलता है कि इस सबा मसानी से मुराद सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं। क्यों? इसलिए कि ये 7 आयतें बार बार दोहराई जाती हैं, कम से कम 17 बार तो सिर्फ फ़र्ज़ों में दोहराई जाती हैं। फिर कोई भी नमाज हो इस सूरत के बग़ैर पूरी नहीं होती, सुन्नतें पूरी नहीं होती, नफिल नहीं होते। तो इसमें सूरत अल फातिहा की खूबी भी बयान की गई। امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ قرآن دیا. یہاں دیکھیے کہ سبب من المثانی کے بعد واو کا لفظ آتا ہے، پھر القرآن العظیم ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ کئی بار یہ جملہ شاید شروع سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کو دو چیزیں ملی تھیں، ایک تو قرآن اور 7 سورۃ فاتحہ. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اصل قرآن ذالک الکتاب لا ریب فی سے شروع ہوتا ہے، سورۃ بقرہ سے، لیکن سورۃ الفاتحہ جیسے ایک صحیفہ کہہ لیں، بکلیٹ کہہ لیں، یا آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی کتاب سے پہلے جو انڈیکس ہوتا ہے، دیباچہ یا فہرست، کہ جس میں پوری کتاب میں آنے والی چیزوں کی تفصیل ہوتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ وہ چیز ہے. یعنی ساری باتوں سے مقصد سورۃ الفاتحہ کی خوبی بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب دی اور اس کے ساتھ خاص طور پہ سورۃ فاتحہ دے دی. چلیں سورۃ فاتحہ کو قرآن کا حصہ ہی سمجھیں، کیونکہ آج کل یہ ہم اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو گویا کہ وہ اتنی خوبصورت نعمت ہے کہ اس کا تذکرہ الگ سے کر دیا کہ جس کو اتنی پیاری چیز مل گئی، جس کو قرآن عظیم مل گیا، جس کے لیے ایک دروازہ الگ سے کھلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک دم آواز آئی اور بہت زیادہ جیسے شور کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ آج وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور اس کے ذریعے سے سورۃ الفاتحہ نازل کی گئی. سورۃ فاتحہ کی اہمیت سے کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کو جب اتنی پیاری چیز مل گئی تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، تو مت آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں ان چیزوں کو، ان مالوں کو، ان کھانے کی چیزوں کو، ان کپڑوں کو، گاڑیوں کو جو لوگوں کے پاس ہیں، جو ہم نے دوسروں کو دے دی. تمدن کا لفظ تمدن میم دال دال سے، لمبائی کے رخ پھیلانا، اور ازواجن جہاں مراد ہے اس سے اصنافن، صنف کی جمع، یا اقسامن. اب ہوتا کیا کہ جب ایک بندہ فل ٹائم اللہ کے راستے کا ورکر بن جاتا ہے نا، تو اس کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ وہ دنیا داری بنائے، مال کمائے، یا مال ہے تو اس کو سجائے. اس کے نتیجے میں ہونے کیا لگتا ہے کہ ارد گرد جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی رنگ رونق والی ہے، اپ ٹو ڈیٹ کپڑے بھی ان کے آپ کو دکھیں گے، زیورات بھی نت نئے ہیں، گھر میں بھی ہر نئی چیز ہے. اس کے برعکس جب آپ اپنے گھر جائیں، آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں دکھتا. ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال ڈال دے شیطان کہ تم تو ناکام ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا ملا ہے، اللہ نے تمہیں وہ دے دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکارا. میں نے سوچا کہ نماز پوری کر کے آپ کی پکار پہ لبائی کہتا ہوں. پوری نماز پڑھ کے آپ کے پاس گیا، جی اللہ کے نبی، تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں پکارا تو تم آئے نہیں. کہا کہ میں نماز میں تھا. کہا کیا تم نے سورہ انفال کی وہ آیت نہیں سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو. کہا کہ ہاں یہ تو ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک بڑی اہم بات بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی سورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خاص طور پہ اتارا، یعنی پھر اس کے آگے جو الفاظ ہیں اس میں سورۃ الفاتحہ کی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. ہم سب کے لیے بھی یہ آیت بڑی خوبصورت ہے. مجھے تو الحمدللہ اس چیز میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں محسوس ہوتی کہ کسی کے پاس اللہ کا کلام آ جائے تو دنیا میں کسی دوسرے کے پاس کوئی اس سے بھی بڑی چیز ہے. ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے ابتدائی دن جب ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے تو یہ احساس ہوتا ہو، عام طور پہ نہیں ہوتا جب ہم اپنے ایک خاص سرکل میں ہوتے ہیں اپنی زندگی جینا. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی شادی میں چلا جائے، کسی کے گھر سے ہو آئے، کوئی بڑا بندہ، کوئی دعوت، کوئی کچھ، اس میں لوگوں کی باتیں یا ان کی مصروفیات اور ان کی گلیمرس چیزیں دیکھنے سے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ کوئی شاید ہم سے اعلیٰ اور ہم گھٹی ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے چند اقوال سامنے رکھوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو دولت قرآن بخشی گئی ہو اور اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا اور اس کے سیم و زر، سیم اور زر کہتے ہیں سونا چاندی، اس کے سونے چاندی کو نعمت قرآن سے افضل خیال کیا تو اس نے بڑی بے انصافی کی. اس نے عظیم المرتبہ چیز کو حقیر جانا اور ایک حقیر چیز کو بڑا خیال کیا. سچ ہے نا؟ آپ دیکھیے کہ ایک طرف کوہ نور ہیرا ہو اور دوسری طرف چند شیشے کے ٹکڑے ہوں, کوئی اس ہیرے کو چھوڑ کر اس کوڑیوں کے مول کے شیشے کو پکڑے تو کیا ہوگا؟ چاہے ڈھیر ہو, شیشے کا ڈھیر اس کے مقابلے میں ایک کوہ نور ہیرا بڑا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی نعمت دے دی وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, فرمایا کہ تم اس کی طرف دیکھو دنیا کے معاملے میں جو تم سے نیچے ہے, اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے برتر ہے. اس سے تمہیں حقیقی معنوں میں خوشی ملے گی. خوش رہنے کا راز ہے. جتنا ایک انسان دنیا والوں کی چیزوں پہ تڑپتا ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ یہ تو پھر بہت چھوٹی لگتی ہیں, شاید ان کو دوسروں کو جو ابھی اس چیز کا مزہ نہیں چکھ پائے ہوتے ان کو یہ چیز لگتی ہو, لیکن جس کو سچا دین مل جاتا ہے اس کو تو محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کا کلام, اس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے کلام کو باقی چیزوں پر وہی اہمیت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر حاصل ہے. امیجن کریں آپ ذرا اس بات کو, ساری مخلوق ایک پلڑے میں, اس کے ساتھ کسی کا تعلق لگ جائے اور دوسری طرف اللہ کی ذات. کیا واقعی ہمیں ایسا لگتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے اس قرآن کے سفر پر اپنے دل کی خوشی سمجھتے ہیں, دل سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ یہ تو وہ دولت ہے جس کے لیے خود سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل بفضل اللہ فلیفرحوا, چاہیے کہ اللہ کے فضل پہ خوشیاں مناؤ, کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. یہ اس ساری چیزوں سے خوبصورت ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. تم ان دو گھنٹوں میں یہاں نہ ہوتے بازار میں کتنی شاپنگ کر لیتے, کتنے تھیلے بھر لیتے, کیا کما لیتے, کیا استعمال کر لیتے. یہ دنیا کی نعمتیں ساری ایک پلڑے میں, اور اس کے دوسرے پلڑے میں یہ قرآن ہے. اور میں جب اس آیت پہ آتی ہوں میں کہتی ہوں کہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن میرا تو خود بخود گواہی دینے کو دل چاہتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں کوئی لے جائے اور کہے کہ گواہی دو کہ تمہیں اپنی زندگی میں سب سے پیارا کیا ملا, تو میں تو بغیر سوچے کہوں گی کہ مجھے اپنا قرآن سب سے پیارا ہے. اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے, کوئی کمی نہیں دی کبھی آج تک, جسمانی, روحانی, مالی, کوئی کمی نہیں. ہر کام بھی وہ کروایا جو دنیا والے کرتے ہیں کم و بیش, لیکن جو خوشی اس قرآن سے ملی اور جو خوشی اس قرآن کو دوسروں سے شیئر کر کے ملتی ہے, اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی. لاکھوں آپ کے گھر میں پڑے ہوں, آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتے. کھانے, قیمتی زیورات, لباس, اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں روکتا, لیکن سب سے پیاری چیز آپ کو اللہ کا کلام لگنے لگتا ہے. اصل یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ آپ دل پہ رحم نہ کھاؤ, ترس نہ کھاؤ. تھک کیوں گئے ہو؟ کیوں سوچتے ہو کہ آپ بس باقی ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں, اب گھر سے کر لیتے ہیں, اب انٹرنیٹ سے کر لیں گے؟ تھک گئے ہو؟ کوئی دنیا کی دولت سمیٹتے سمیٹتے تھکتا ہے؟ تم کیوں تھکنے لگے؟ تمہیں کیوں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید اس کے بغیر ہی ہم خوش رہ لیں گے؟ تمہیں صرف فلم تھوڑی چاہیے, تمہیں ایمان بھی چاہیے. تم نے کل اللہ کو نہیں بتانا کہ اللہ تیرے راستوں میں چل کے آتے تھے, برف کے اوپر سے آتے تھے, تم موسم کی شدتوں سے کیوں تھک گئے؟ تمہیں گرمی کیوں لگنے لگ گئی؟ تم بیٹھ بیٹھ کے کیوں تھک گئے؟ تمہیں جگہ کی تنگی کیوں ستانے لگی؟ ہر بندہ اپنے آپ پر لے سکتا ہے اس بات کو. مجھے تو اپنے اوپر آتا ہے کہ انسان اپنے اوپر سوچے کہ کیا میں تھک گئی ہوں. یقین کریں کہ صرف کورس کے پورا کرنے کی بات نہ ہو تو میں تو ایک ایک آیت کو آپ کو آج بھی اسی شوق سے پڑھاتی ہوں جس طرح میں نے پہلے دن پڑھائی ہوگی. میرے دل میں نہیں آتا کہ میں جان چھوڑاؤں, ختم کروں. ٹھیک ہے, ٹارگیٹ ہے ہمارا, گول, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی آیتیں جلدی گزارنی ہیں, کون سی دیر سے, لیکن دل نہیں چاہتا کہ اس کو ایسے ہی ٹال دیں. یہ کوئی ٹالنے والی چیز ہے؟ یہ تو اتنی پیاری چیز ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ آپ کی اس چیز کی قدر نہیں کرتے, وہ آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں, زبان سے نہیں اندر چھپی ہوتی ہے, قدر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سو کہ یہ مولوی, یہ دین والے, پڑھنے پڑھانے والے لوگ, ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بڑی حکومت کا کوئی ایک نمائندہ, اس کی بھی کتنی عزت ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ فلاں ملک کا سفیر ہے, یہ فلاں وزیر کا مشیر ہے. تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے لیے چن لے, اس کے لیے پھر اور خوشی کی کیا بات ہوگی؟ کہا مت غم کھائیں, پہلی بات تو یہ پتہ چل دی کہ آنکھیں لمبی نہ کریں. अब आप कहेंगे क्या मतलब किसी के अच्छे कपड़े देखे तो हम नहीं कह सकते कि आपके बहुत अच्छे कपड़े, अच्छा जेवर किसी का पहना देखा तो हम ना देखें कि अच्छा, ये मतलब नहीं है इससे। इससे मुराद क्या है कि फिर उन बातों को दिल में लेके हसरत दर्द पालना, घर जाके मियाँ को भी परेशान करना, फलां के कपड़े इतने अच्छे थे, फलां का जेवर अच्छा है, आपने देखा उनका घर उनकी गाड़ी, मुझे भी ऐसी टूटी चाहिए, मुझे भी ऐसे कर्टन चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हिरस नहीं होती, तारीफ़ की जा सकती है हदों में रहते हुए। आपको किसी की कोई अच्छी चीज़ लगे आप बिल्कुल तारीफ़ करें, लेकिन अपने लिए ना सोचें। मिसाल है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि बहुत दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जाना पड़ता है दरसों के सिलसिले में डिफरेंट शहरों में, मुल्कों में भी, और जहाँ भी जाते हैं लोग अपने हिसाब से बेहतरीन जगह पर ठहराते रखते हैं। मैं देखती हूँ लोगों के बड़े घर, किसी का समंदर के किनारे है, किसी का दरिया के किनारे है, कहीं के पहाड़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश होती हूँ दिल से कि एक तो तब्दीली भी आती है इंसान के जहन में, और खुशी जो होती है कि अल्लाह ने मुसलमानों को ये दिया हुआ है। मैं उनको कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में इससे भी अच्छा कर दे। फिर मैं वहीं बैठी बैठी उस घर में जहाँ मैं गई होती हूँ और वो पूरी खातर कर रहे होते हैं, मैं अपने दिल से पूछती हूँ, ख़ुद को कहती हूँ, कभी मेरे मियाँ पास हों तो मैं उनको भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये घर मेरा हो, ये मैं खुद से पूछती हूँ कि ये जितना बड़ा विला इनका ये मेरा हो तो यकीन करें मेरे अंदर से आवाज़ आती, नहीं 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 मैं नहीं संभाल सकती। अच्छा नहीं कि ना मुझे संभालना पड़े, ना इसके बिल देने पड़े, ना सफाई, और इतनी इज्जत से मैं रह रही हूँ। मैं हंसती हूँ कि लोग घर बनाते हैं और रहते हम उसमें हैं, क्यों कि भाई हम क्यों इतनी गुलामियाँ करें। हर वो चीज़ आपको खुद ही मिल जाती है जिसके पीछे लोग भागते हैं, यकीन करें। ये इतना प्यारा दीन है, ये कुरान इतनी प्यारी चीज़ है, जिस चीज़ के पीछे लोग थक्के खाते हैं ना, वो चीज़ खुद आपके पास आ जाती है। हदीस में आता है जो दुनिया की तरफ भागता है दुनिया उससे दूर भागती है। हाँ सोचें तितली की तरफ आप पकड़े, वो और भाग रही है भाग रही है भाग रही है, और जो थक के बैठ जाता है मुझे नहीं लेनी तो उसके अपने हाथ पे आके बैठ जाती है। फरमाया जो दुनिया से दूर भागता है दुनिया उसके कदमों में जलील होके गिरती है, यानी उसको केयर नहीं होती, वो उसको मिलती है वो यहाँ से पकड़ के कहते हैं तुम्हारा हक है तुम ले लो तुम ले लो, मैंने क्या करना है। उसने अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं रखी। और बाज़ दफ़ा तो यकीन करें तरस आता है लोगों पर, रहम आता। कभी मैं बहुत दिलचस्पी भी लेती हूँ हर चीज़ में पूछती हूँ। वो बताते हैं घास काटने वाले को हम साल के $2,000 देते हैं, पानी वालों को हम 1,000 देते हैं, फिर कोई मसले कई मसले हैं ना, कोई पोस्ट वालों को, कोई आपके मुल्क में होंगे तो बर्फ़ उठाने वालों के भी पैसे हैं। तो मैं कहती हूँ हाय हाय इतना पैसा आप देते हैं, इतने पैसे लगते हैं, इतना मुश्किल है घर बड़ा बना के सजा के संवार के बैठ जाना। फिर मैं एक जगह गई तो उनका टॉयलेट जो था वो पीच कलर का था। यकीन करें कि मैं बाथरूम में तो अपनी ज़रूरत के लिए गई थी, वहाँ मेरी नज़र पड़ गई टॉयलेट पेपर पे, लाइट पीच कलर का। मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट भी थी, मैंने बताया मैं कब तो ये मिला कहाँ से तुम्हें, मैंने तो आज तक इतना ऑड कलर का कभी नहीं देखा, पूरा टॉयलेट ही वो था। तो फिर वो साथ हंसती है, साथ शर्मिंदा होती है, पूरा घर ऐसे लगे जैसे सोने का पानी फेरा हुआ, चाहे वो झूठा ही है, देखने वाले तो आंखें खोल लेते हैं ना। हम दुनिया की चीज़ें देखते हैं। एक जगह मैं किसी के घर गई, पूरा कमरा सिल्वर, मुझे वहाँ जाके ये हदीस याद आ गई कि जन्नतों में एक जन्नत पूरी चांदी की होगी। अब आप पूछे कहाँ हैं, हम भी जाएं देख ही लें, दूर से देख लें, कोई तस्वीर ही खींच लाती हमारे लिए, हाँ एक नज़र नहीं भाता, यकीन करे नहीं भाता। दूसरे को देख के खुशी होती है, मुबारक भी देने को, दिल भी चाहता है कि अल्लाह इनको इस घर को अपने दीन के लिए चुने, यहाँ खैर के काम हो, इनके बच्चे अच्छे काम करें, शैतानी आवाज़ें इन घरों से ना आए, ये बहुत खुशी होती है मुझे अच्छा साफ सुथरा घर देख के। लेकिन ये ख्वाहिश नहीं आती कि ये मेरा हो, क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, पैसों का अफोर्ड नहीं। मैं मेरे जैसा बंदा तो पागल हो जाए कि वो तो एक कोने से लेके दूसरे का हर वक्त फिक्र ही उसको ये लगी हुई है कि ये सीधा नहीं वो सीधा नहीं। तो देखें इंजॉय करें, यही इस दुनिया को लिया करें, देखा करें, कहीं गुजरते हुए देखें अच्छा लग रहा है, अच्छा अल्लाह इसको रिजर्व कर ले ये जन्नत में लूँगी, अच्छा ये चीज़ अच्छी अल्लाह वहाँ लूँगी, मैंने ये जोड़ा पहन के क्या बैठना है, पहन के तो फिर नमाज नहीं पढ़ी जानी, ये नहीं होगा वजू नहीं होना। तो हर वो चीज़ जो हर्डल बन जाए, जो रुकावट बन जाए ना आपके भागने में, उसको हटा के रख दे साइड पे, क्या अल्लाह इसको वहाँ जाके लेंगे। कभी आपने देखा होगा जो खिलाड़ी भागते हैं, हर्डल रेस होती है, शायद आप जानते होंगे, रुकावटें होती हैं उसको उठा उठा के फेंकना होता है और भागना होता है, जो सारी रुकावटों को दूर करके भाग जाता है वो जीत जाता है। असल में ये ज़िंदगी की दौड़ हर्डल रेस है। अल्लाह ताला कह रहे हैं माँ मत्ता नबी अजवाज मिनहुम, हमने इनमें से बहुत सारी किस्मों को, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा दिया हुआ है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। अच्छा यहाँ ये भी नहीं कहा कि उनसे नफ़रत करो, बस कर तुम अपनी नज़रें फेर लो, उनको ना क्रिटिसिज्म करो, उनको तो खूब करने दो, उनके ऐसे बेचारों के पास वक्त ही बहुत है। अगर वो घर नहीं सजाएंगे तो बेचारे वो करेंगे क्या? अगर वो शॉपिंग नहीं करेंगे तो इतने बड़े बड़े मॉल कैसे चलेंगे? तो सारा बैंकरप्सी पे चला जाएगा। अगर लोग एक एक वक्त में 5-5 हज़ार का जोड़ा नहीं पहनेंगे तो सारे सिल्क वाले और कीमती कपड़े बनाने वालों के बिजनेस ख़त्म होंगे। उनको करने दो, तुम अपनी आंखें फेर दो। और मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरे इमेजिनेशन में क्या आता है कि किसी मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मेरे दोनों तरफ खिड़की के तरफ बहुत खूबसूरत मंजर है और मुझे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इस खिड़की में बैठ के ना बस फौरन भागती जाओ, गाड़ी अपनी आगे रखो। ये ना कहो कि ड्राइवर ज़रा हल्का करना, मैं ज़रा देख लूँ, अच्छा ज़रा रोक ही लो, मैं ज़रा इस घर के अंदर ज़रा 2 कदम रख लूँ। बस इस दुनिया की गाड़ी में बैठो सिराते मुस्तकीम में और मंजर देखते जाओ, खूबसूरत खूबसूरत चलते जाओ चलते जाओ। और वला तहज़न अलैहिम, और गम भी ना खाओ इस पे। किस पे? अब इस गम की 2 वजूहात हैं। नंबर 1, इसका गम कि मुझे नहीं मिला। मुझे क्यों नहीं मिला भाई, सब कुछ है मेरे पास, आज मांगे अल्लाह से तो मिल जाए। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपने घर में चटाई पर लेटे हुए थे। हज़रत उमर को देख के उठ के बैठ गए, कमीज़ नहीं थी ऊपर, तो आपने देखा कि आपकी पुश्त के ऊपर चटाई के निशान पड़ गए। तो हज़रत उमर की आंखें भर आईं, कहा अल्लाह के नबी कैसरो किसरा, वो तो इतने नरम गद्दों पे लेटे और आप अल्लाह के नबी होते हुए आप ऐसे लेटे? आपने कहा उमर तेरे दिल से भी शक नहीं गया, यानी क्या तुझे अभी भी डाउट है कि फिर मैं नबी नहीं हूँ या मैं झूठा हूँ या अल्लाह की नज़रों में मेरा मुकाम नहीं? कहा कि उनके लिए दुनिया में है, हमारे लिए आखिरत में। कहा अल्लाह के नबी मैं आपके लिए गद्दा बिछा दूँ इधर? कहा नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नरम गद्दे फिर बंदे को रोक लेते हैं ना, उसकी नींद गहरी होने लगती है। तो कहा गम ना करो कि तुम्हें नहीं मिला, और दूसरा इस बात का गम भी छोड़ दो कि वो आपकी दावत पे आते क्यों नहीं। क्योंकि आप देखिए कि जो पाँव तक किसी चीज़ में फंसा होता है ना, आप इमेजिन करें ज़रा, चले यहाँ बर्फ़ की मिसाल ले लें वरना कीचड़ कील दलदल की, कोई 8-10 लोग थे, कोई पाँव तक कीचड़ में फंसा हुआ है या बर्फ़ में फंसा हुआ है धंसा हुआ है, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई रानों तक, कोई पेट तक। आपने कहा इधर आना, मिसाल है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, मैंने कोई अंगूठी, कोई सोने की कोई चीज़ आप दिखाते हैं किसी को, कहते हैं ये देखो ये मेरे हाथ में डायमंड है, तुम में से जो आएगा ले ले। आपको क्या यकीन है कि डायमंड देख के तो हर बंदा मांगेगा? अब आपने यूं की, अब आप बताएं कि 10 लोग जो आपके सामने थे, कोई पाँव तक था, कोई घुटनों तक था, क्या सारे फौरन एक ही वक्त पे आएंगे? सबसे पहले कौन आएगा जल्दी? कोई होगा फटाफट पाँव झाड़ेगा, गिरता पड़ता आ जाएगा, कुछ घुटनों तक, कोई कुछ, और बेचारा जो अभी कमर तक फंसा हुआ है वो तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा। यही है अल्लाह का दीन, सबको पता ही ये डायमंड है। आप मत सोचें कि आपके शहर वालों को नहीं पता कि डायमंड नहीं, और ये भी ना सोचें कि उनको कदर नहीं है। असल बात यह कि सबको दिखता है दीन, लेकिन अभी जकड़बंदी है। इसके लिए का गम ना करो, काम करो, वक्फ़ जनाह कलिल मोमिनीन, आने वालों के लिए अपने पर फैला दो। जो मोमिन हो गए हैं, जो आ गए हैं आपकी दावत पे, आप उनकी कदर करो। ये आपकी बात हो रही है कि आपकी खातिर ख्वाहिशत करो, आपको अहमियत दो। जो नहीं आए अब उनकी वजह से आप कहीं ना वक्त ज़ाया करो कि आते ही नहीं, आए नहीं, इतने होते हैं, थोड़े होते हैं, ज़्यादा, ये ना करो। जो आ गए हैं उनको कहो बिस्मिल्लाह, तुम तो आ गए हो, तुम ही बहुत हो, और उनके आगे बिछाओ अपने हाथ। अपने बिल्कुल लफ्ज़ देखिए, यही वो लफ्ज़ है जो माँ बाप के आगे बिछने के लिए आ रहा है। आगे सूरत आने वाली है बनी इसराइल, उसमें पढ़ेंगे वक्फ़ जनाह मिन ज़ुल्ली, ज़िल्लत के साथ अपने बाजू फैला दो। अल्लाह कह रहे हैं ईमान वालों के लिए तुम बिछो, तुम उनकी कदर करो, उनमें से कोई भी कम नहीं है, वो एक एक हीरे की कान है। वो कोई छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, कोई किस दर्जे से उठ के आ रहा है, उसको दुनिया का क्या आता है, दीन का क्या आता है, देखो वो ईमान लेके आया है, वो मान चुके हैं, उसकी कदर करो। और ये है एक खूबसूरत स्ट्रेटेजी जो दीनी उलमा को सिखाई जा रही है। अमूमन होता क्या है कि बाज़ जगह जज्बाती तकरीरें होती हैं, आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ इस बात पे होता है कि लोग आते ही नहीं, दीन वाले आते ही नहीं, कदर नहीं करते, और अच्छा भी नहीं शुरू करते, थोड़े और लोग आ जाएं, थोड़े आ जाएं। अब जो आए होते हैं अगली दफ़ा वो भी देर से आएंगे कि हमारा तो आधा घंटा डांट सुनने में मिलेगा। नहीं, जो आए हैं बिस्मिल्लाह वक्फ़ जनाह का, और जो नहीं आए ला तहज़न, गम को निकालो, जो आए उनकी कदर करो, और साफ कह दो करना क्या है उनको, आने वालों को क्या बताना है, इन लोगों को पैगाम क्या देना है। वकुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, बेशक फरमाइए कि मैं तो खुल्लम खुला डराने वाला हूँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। मैं मनवाने वाला नहीं हूँ, मैं फोर्स करने वाला नहीं हूँ, पुश नहीं करूँगा, पुल कर सकता हूँ। तुम निकलना चाहते हो बिस्मिल्लाह करो, मैं हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हें खींचता हूँ, लेकिन मैं पुश नहीं करूँगा तुम्हें कि तुम्हें ज़बरदस्ती करके इस तरफ लेके जाऊँ। वही खूबी अल्लाह के नबी की आ गई کسی نے کل میرے سے بڑا دلچسپ سوال پوچھا، کہنے لگیں کہ آپ آ گئی ہیں ادھر ہی اب؟ بہت ہی لوگ یہ پوچھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کب تک رہیں گی، کسی نے کچھ، تو ایک تھی تو بڑی مطلب بھولپن میں کہنے لگیں آپ چلے نہ جائیے گا میرے شروع کرنے سے پہلے، تو میں ہنس پڑی، میں نے کہا آپ اپنا جملہ درست فرمائیں، آپ یہ کہیں کہ آپ کے ختم کرنے سے پہلے میں نہ چلی جاؤں، کہتی ہاں یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ویسے میں بہت خود بھی بہت سیکھتی ہوں، یقین کریں جب بھی فنکشنز ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتوں سے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں سارے لوگ، اور بھولے بھالے پھنسے ہوئے تو کوئی کہتی بچوں کو میں نے یہ کہہ دیا کچھ کر لو، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی ایک دن تو ہفتے میں جاؤ، ویسے تو ہم ایک دن بھی نہیں جاتے، یعنی اندر سچ بولتا ہے، گلٹ بولتا ہے، آپ برے سے برا انسان جس کو ساری دنیا برا کہے، آپ صرف اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھیں۔ اچھا ایسے وقت پہ اب میں کیا کرتی ہوں، میں نے اکثر لوگوں کو بھی باتیں کرتے دیکھا ہے، ایون آپ لوگ جو ہوتے ہیں نا قرآن پڑھنے والے، یا جیسے شادیوں میں بیاہوں میں اس طرح کے موقع ہوتے ہیں، تو کبھی کوئی کہے نا کہ نہیں بھائی میں تو بہت گناہ گار ہوں، تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو بڑی نیک ہیں، نہیں کیا پتہ اللہ آپ کی کیا قبول کرے، یہ جھوٹی تسلیاں نہ دیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن پڑھنے والی نے فتویٰ دیا، کوئی بات نہیں، پوری عالمہ نہیں، آدھی عالمہ تو یہ بن گئی ہیں نا، تو صحیح دے دیا ہوگا کہ بھائی آپ کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں، اپنی اسٹریٹجی آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا اپنا ریگریٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو میں چپ، میں پھر ایسے خاموش رہتی ہوں نا، تو اب وہ خود ہی کہتے ہیں ہم نے جو کہا آگے سے ہمیں کوئی تسلی کا جواب تو ملا ہی نہیں، تو پھر وہ اگلا گلٹ اپنا بولتے ہیں نا، پھر ایسا ویسا، تو پھر میں خاموش رہتی ہوں نا، بالکل نہیں بولتی، ایک لفظ نہیں بولتی، جیسے میں اپنی خاموشی سے ان کو احساس دلاتی ہوں کہ آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ تھوڑا تھوڑی وہ مٹی کھرچی جاتی ہے نا، جیسے میرے ذہن میں کیا آتا ہے، وہ مٹی کو جو کی نہیں کبھی لیکن دیکھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے، گڈائی کرتے ہیں نا زمین کی، بیج ڈالنے سے پہلے مالی یا کسان مٹی کو کھورت دیتے ہیں، پھر مٹی میں آکسیجن ملتی ہے، پھر بیج ڈالتے ہیں، مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے فنکشنز اور پارٹیز ہوتی ہیں نا، یہ گوڈی ہو رہی ہوتی ہے، بہت ساروں کے اندر آکسیجن جاتی آتی ہے، صرف مناسب موقع، وقت، اور وقف اس جناح کل المومنین، ایک دفعہ ایمان والے خود اپنے اس کام پہ جم جائیں، ان کے اندر عاجزی، نرمی، محبت آئے، پھر وہ کہ ایک جملہ جو آپ سبھی لوگ بہت ہی بولتے ہیں، جب بھی مائک پہ کوئی آتا ہے اپنے ریفلیکشنز دیکھنے، میں پوری بدل گئی، خدا کے لیے یہ جملہ نہ بولا کریں، اب لوگ تو پہلے پکڑے تھے، بس یہی تو ہم کہتے ہیں ہم نے بدلنا نہیں۔ دیکھیے تبدیلی سے ہر بندہ ڈرتا ہے، از اٹ رائٹ اور رانگ؟ موسم بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، گھر بدلنا ہو، آپ اس گھر سے بڑے گھر میں جائیں، وہ تبدیلی کے دن کتنے مشکل ہیں، لکھ لیں اپنے پاس کہ انسانی طبیعت تبدیلی نہیں پسند کرتی، کوئی نہیں بدلنا چاہتا، ایون شادی دیکھیں ایک جگہ سے ٹوٹ کے اس سے اچھی جگہ پہ ہو جائے، وہ تبدیلی کے دن اچھے نہیں ہوتے، مت کہا کریں لوگوں کو کہ میں بدل گئی، کبھی موقع ملے ریفلیکشنز کا، اندر کا سکون، خوشی، اطمینان، یہ ہوا۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کا، یعنی اصل میں تو آپ لوگ جس بات سے ہی بول رہے ہوتے ہیں اپنے، کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے لفظوں کا چناؤ ایسا رکھا کریں، امیجن کیا کریں کہ آنے والا جو سن رہے وہ ڈر کے بھاگ نہ جائے۔ ایون کل جب آپ سب بات کر رہے تھے، پھر مجھے کسی کو کہنا پڑا کہ پلیز اب آپ ایکسپریشن دیں گی تو لوگوں کو ذرا تسلی بھی دے کے آئے، کیونکہ ان کے تو چہرے پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا پھر ہم بھی ڈر جائیں گے، اور لوگ تبدیلی سمجھتے ہیں کہ جی آپ اسکارف پہن لیں گی، حجاب کر لیں گی، آپ مرد ہیں تو داڑھی نکل آئے گی، اور عورت ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں گی، تو لوگوں کو ایک بڑا خوبصورت سا دین دے کہ انی انا نذیر مبین، ہمارا فائدہ، کوئی ایک جملہ بولے، کوئی ایسا، جو آئے گا وہ پائے گا، انشاءاللہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا، میں کیا بتاؤں، آپ کو کیا پتہ ہے آپ کو کیا ملنا ہے، آپ ایسے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف لیول پہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ بات کرے، ہمیشہ اللہ سے یہ حکمت مانگے کہ لوگوں کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والی بات میرے منہ سے نکلے، رٹی رٹائی رسمی باتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمان زلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے اتارا ان بانٹنے والوں پر، مقتسمین کا لفظ دیکھیے قسمہ سے، قاف سین میم اس کا روٹ ہوتا ہے، اب یہ کون تھے مقتسمین، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ تفاسیر ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورہ ہجر کی نسبت سے اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کی قسمیں کھانے والے لوگ ہیں، پیچھے بھی ذکر گزرا اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح دوسری تفسیر ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ 16 لوگ ہیں، 16، جنہیں ولید بن مغیرہ نے حج کے دنوں میں مکہ کے مختلف راستوں پہ کھڑا کر دیا ہوا تھا، اور اس ٹرو جب اللہ کے نبی نبی بنے تو لوگ ڈر کے تھے کہ اس شہر میں اللہ کے نبی کی بات اب بڑھتی جا رہی ہے, تو حج کے دنوں میں باہر کے لوگ آیا کرتے تھے مکہ میں, تو خوف کیا تھا کہ باہر والوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہماری تو دکانداری ساری ختم ہو جائے گی, جو ہم نے ظاہری دینداری لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہے لوگ تو اس سے ہٹ جائیں گے, کیونکہ یہ نبی تو وہ بات کرے گا جو لوگوں کے دل کو بدلے گی, کیونکہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے. تو انہوں نے آپ اللہ کے نبی سے بدظن کرنے کے لیے لوگوں کو راستوں میں کھڑا کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 16 لوگ ہیں جس کے اندر آس بن وائل, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, ابو البختری, نظر بن حارث, امیہ بن خلف اور منبہ بن الحجاج کے نام تک آتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں. تیسری اس کی تفسیر ہے کہ نہیں, مختصمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے, کچھ حصہ مانا کچھ چھوڑ دیا. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, والی کچھ حصہ پسند آیا لے لیا, کچھ پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. اسی طرح ایک اگلی اس کی تفسیر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, یعنی فرقہ واریت پھیلا دی, ٹکڑا کیا, کیونکہ آگے لفظ آ رہے نا الذین جعلوا القرآن عضین, وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پارا پارا کر دیا. یہ دین کا لفظ جو ہے عین دعات واو ہے, عضو کا جو لفظ ہے نا یہ جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے, اور عضین جمع ہے واحد ہے عزتن, اس کا ایک معنی ہوتا ہے ٹکڑا. عربی زبان میں کہتے ہیں جب کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو ہر ٹکڑا عزہ کہلاتا ہے. مراد کیا ہے کہ کچھ لوگ باتوں کو مانتے کچھ نہیں مانتے. اسی طرح اس سے ایک اور بھی مراد لیا گیا کہ مکہ والے جو اللہ کے نبی میں کوئی ان میں سے آپ کو شاعر کہتے تھے, قرآن کو کوئی شعر کہتا تھا, کوئی جادوگری کہتا تھا, کوئی کہانت اور کوئی اساطیر الاولین کہتا تھا, ساری باتوں کو جمع کر لیں تو ایک ہی بات بنتی ہے, اور وہ کہ خوب اچھی طرح بتا دیں کہ ہم آپ کو صرف بتائیں گے, منع نہیں کریں گے, جو پھر آپ کا دل چاہے وہ خود ہی کریں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, بس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے, آپ نہ پوچھیں ان سے ہم پوچھیں گے, نعمت آئی تھی قدر کی کہ نہیں کی, موقع ملا تھا ویل کیا کہ نہیں کیا. اب دیکھیے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے, بعض دفعہ بچے وقت پہ محنت نہیں کرتے, نہیں پڑھتے, اچھے نمبر نہیں آئے. اب کبھی بھی مجھے اور آپ کو موقع ملے گا کہ ہم اپنا بی اے کا ایگزام ریپیٹ کریں؟ نہیں ملتا موقع, کیونکہ آپ اس سے آگے پہنچ چکے, وہ بی اے کے مارکس کی جو شیٹ تھی وہ لگ چکی, اسی کی بیس میں آپ نے ماسٹر بھی کر لیا ہوگا, لیکن آپ کو وہ موقع نہیں مل رہا. آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا محنت کر لو, نہیں کرو گے ساری زندگی یہ جہاں تمہاری رزمے جائے گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اس میں سے اتنے نمبر آئے تھے. بالکل یہی کیفیت جہاں اس آیت کو سمجھتے وقت ہو رہی ہے کہ آج اگر ہم قرآن سے جڑے ہیں, اس کے راستے میں مشکلیں آئیں, اس کے راستے میں آسانیاں آئیں, گزر ہی جانی ہے نا, قیامت تو نہیں آ جائے گی, موت تو نہیں آ جائے گی, اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اگر ہم دین کے سیکھنے سکھانے کی مشکلات میں نہ پڑیں تو ہماری زندگی بڑی خوشیوں کی ہو, کتنی بڑی مشکل سے اللہ ہمیں ٹال دے. کسی کا حادثہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہائے قرآن پڑھنے گئے حادثہ ہوا, میں سوچتی ہوں کہ شکر اللہ کا قرآن پڑھنے جا رہے تھے تو کتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا, اللہ نے کتنی بڑی مشکل سے بچا لیا, تو یہ اللہ کے فیصلے ہے. ہاں کل اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے معاملے کو پوچھے گا, کس بارے میں, اما کانوا یعملون, ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے, بتاؤ بھائی کیا کر کے آئے ہو, اتنا کچھ ملا تھا, اللہ نے اتنے نعمتیں دیں, اپنا نبی بھیجا, تم نے اس نبی کی کیا قدر کی, ہاں تم بتاؤ کہ ذرا تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, عقل دی, سمجھ دی, اس کو مان کے آئے ہو کہ نہیں مان کے آئے, اور آپ ان کو چھوڑے. وہی خطاب پیچھے سے چل رہا ہے اللہ کے نبی سے کہ فس دا بیما تو مر, بس آپ اعلان کر دیجئے اس بات کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا. فس دا سواد دال عین اس کا روٹ ہے. صدا کہتے ہیں کسی کام کو کر گزرنا, کر گزریے, اب جو شروع کیا ہے تو اس کو کر گزریے. ہاں اسی طرح مشکلات کے باوجود کسی کام کو کرتے رہنا, کسی چیز کو اس طرح پھاڑنا کہ آواز پیدا ہو. اسی طرح سر درد کو عربی میں کہتے ہیں صدا, ہم لوگ کیا بولتے ہیں اردو محاورے میں, میرا سر پھٹ رہا ہے, پھٹ نہیں رہا ہوتا, یہ صدا ہو رہا ہوتا ہے, یعنی فیلنگ آتی ہے کہ سر پھٹ رہا ہے نا, سر درد کو کہتے ہیں. ہاں پھر اسی طرح عربی میں کہتے ہیں صدا الامر, کسی معاملے کو ظاہر اور واضح کرنا, حق اور باطل میں تمیز کرنا. یہ سارے پیغام دے دیے گئے اللہ کی طرف سے کہ جو لوگ جو کام کریں ان کو چھوڑ دیں, جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں آپ حکم دیتے رہیں جس کا آپ کو کہا گیا. وعارضن المشرکین, اور مشرکوں سے اعراض برتیے, ان کے منہ مت لگیے, مت ان کے سامنے جائیے, ان کے پیچھے ہی رہیے آپ. روایت میں آتا ہے کہ مکہ کے 12 لوگوں نے قسم کھائی تھی حج کے موقع پر کہ حج کے لیے آنے والے لوگوں کا راستہ روکیں گے. تو ان ساری آیات جو پیچھے گزری ان میں اور اس میں انہی سے اعراض کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ ان کے ابھی منہ نہیں لگ سکتے, ابھی آپ کمزور ہیں, اسلام ابھی نیا نیا ہے, اپنا کام خوبصورت طریقے سے کرتے جائیں اور ابھی ان کی نظروں میں نہ آئیے. اب یہاں یہ جو لفظ ہے نا کہ فست ابھی ماں تومر, اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے, عبادت, تلاوت قرآن کی, لوگوں کو بتانا, کوئی ایک کے پاس بیٹھ کے ون آن ون بیس پہ بات کرتا, کوئی دو کو بتاتا. لیکن اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ انا کفیناک المستہزئین, ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے, تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اپنے آغاز میں ہوتی ہے ساتھیوں کو سر دوڑ کام کرنا چاہیے, کام اچھا کیا جائے. شروع میں ون آن ون بیس پہ لوگ آتے ہیں. آپ دیکھیں نا, مثال ہے کہ آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں اس کا فلائر چھپوا لیتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ ہیں کون, کریں گے کیا, تو 100 فلائر چھپوا لیں یا 1000 چھپوا لیں, فائدہ نہیں ہوگا. شروع میں ایک بندہ اپنا ایکسپیرینس 10 لوگوں کو بتاتا ہے تو 10 لوگ آئیں گے, اور 10 فلائر چھپوا کے آپ 10 دکانوں میں دے دیتے ہیں, ایک بھی نہیں آئے گا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا. تو ہمیشہ جب بھی کام شروع کا ہو تو ون آن ون بیس پہ ایک ایک ہیرا ہوتا ہے, وہ ایک ایک کو لاتا ہے, بلاتا ہے. یہی طریقہ تبلیغ ہمیں سیرت سے ملتا ہے. ہاں اب مشہور ہو گئے, سب کی نظروں میں آ گئے, لوگ کہہ رہے واہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا ہے. چلے اب آپ کسی ایک جگہ اعلان کراتے ہیں کہ اچھا جی وہاں ایک درس ہو رہا ہے یا وہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے, لوگ ٹوٹ کے آئیں گے. معروف چیزوں کو لوگ مانتے ہیں, غیر معروف کو کوئی نہیں سمجھتا. تو یہاں یہی اسٹریٹجی سکھائی گئی کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں. ہاں اب ایک بات بن گئی ہے, ایک گروہ بن گیا, لوگوں نے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا, تو اب پھر ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, پھر اٹھیے اور برملا اعلان کیجئے, اور اس کے بعد پھر واقعی دین پھیلا. یاد رکھیے جڑیں پڑتی ہیں نا تو تھوڑے لوگ بھی کافی ہوتے ہیں, ون آن ون بیس پہ تھوڑے لوگ جمع ہوں گے نا. آپ ریڈیو پہ ایک اعلان کریں تو 10,000 لوگ سن لیں گے, اور آپ کو کہا جائے آپ فون کریں تو آپ بڑی حد 100 کال کر لیں گی. اب شروع میں تھوڑے لوگ آتے ہیں, لیکن جب وہ جمے رہتے ہیں وہ اپنا خوبصورت نمونہ دکھاتے ہیں, پھر پھیلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے, پھر پوری بلڈنگ بننی ہے, دیواریں بنیں گی, فلورز بنیں گے, چھتیں پڑیں گی, اور اس میں ایفرٹ بھی چاہیے, اس میں کام بھی چاہیے. تو پھر اس کے لیے برملا اعلان, پھر مت ڈریے آپ ان سے, نہ فکر کریں ہم آپ کو بچائیں گے. اور دیکھیں مستہزئین, مذاق اڑانے والے, وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے, یہ کون نبی ہے, کل تک تو اس کا نام نہیں سنا تھا. یعنی پھر ہسا کون سا ہوتا ہے, کسی کو حقیر جانتے ہوئے مذاق اڑانا. مکہ والوں کو بڑا مان تھا اس پہ, ہم بڑی جماعت ہیں, ہم اتنے سال سے حرم کے متولی. اللہ کے نبی کو شروع میں تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں, کہنے لگے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑو. کئی سال تک آپ کو ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت بالکل چھپی رہی. یہ جو تکلیفوں کا دور شروع ہوا تھا نا, یہ مڈ میں آ کے ہوا تھا, 490 سے بعد شروع ہوا تھا, کہ ان کو لگا ارے بھائی یہ کیا ہوا, اس کی بیوی مسلمان, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, یہ تو گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے یہ سر پیرے کی آواز ہے, خود ہی دب جائے گی. لیکن چنگاری ایک ہی کیوں نہ ہو, نیچے دب بھی جاتی ہے, جو ہی لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتی ہے. اور اس طرح سے پھر اسلام پھیلا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. فرمایا کہ یہ کون ہے آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ, الذین یجلون مع اللہ الہا آخر, جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور خدا دوسرے. یہ مشرک لوگ ہیں, یہ مکہ والے, یہ دوسرے لوگ, یہ مستہزین کی صفت بتائی جا رہی ہے ادھر, کہ یہ بد نصیب کون ہے, بدبخت کون ہے, کون ہے جو مذاق اڑاتے ہیں, جو ایک اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو الہ بنائے ہوئے ہیں. فسوف یعلمون, ان قریب جان لیں گے, پتہ لگ جائے گا ان کو کہ ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے زندگیاں کن بتوں کی پوجا میں گزاری. دیکھیے کچھ تو کھڑے ہوئے بت ہوتے ہیں نا, اور کچھ قبروں میں لیٹے ہوئے بت ہوتے ہیں. کچھ بت بالکل بے جان دنیا کی صورت میں ہوتے ہیں, مادہ پرستی کا بت, دنیا کا بت. گھر بھی بت بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے راستے سے روکے. نماز کا وقت ہے اور آپ گھر کو صاف کر رہے ہیں, وہ بت ہے آپ کا, آپ کا کچن, آپ کا چولہا چونکا, ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت کے تقاضوں سے روک کر اپنی طرف محو کر لے وہ بت ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا کہ ہم خود ہی نبٹ لیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، اور باقی رہ گئی بات کہ آخر آپ انسان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ کوئی باتیں کتنی بڑی بڑی کیوں نہ کر لے، انسان پھر انسان ہے، چوٹ اس کو بھی پڑتی ہے، درد اس کو بھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نبی کے درد کو سمجھ رہے ہیں، ہم درد بن رہے ہیں اللہ کے نبی کے، کہ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل گھٹتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی باتیں آپ کے خلاف جو ہوتی ہیں آخر آپ تک پہنچتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات کرے کوئی اور وہ پہنچے نہ؟ آپ کو کبھی یہ مجنوں کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو کاہن کہتے، باتیں تو نکلتی ہیں، لوگ آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کا جب بھی دل دکھے تو کریں کیا؟ رونے لگیں، دوسروں کو سنائیں، قسمیں کھائیں میں ایسا نہیں ہوں؟ نہیں، جب لوگ غم دیں تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اور تیسرا کام، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ کب تک؟ رمضان میں؟ نہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں یقین کا لفظ موت کے لیے ہے، کیونکہ موت کا آنا یقینی ہے۔ تین کام کرنے کی حکم دیا۔ آج بھی اگر کسی کو کسی درجے پہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے کچھ مذاق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، تو نمبر ایک، تسبیح کیجئے۔ جو ہی لوگ آپ کو ستائیں، وضو کر کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، یقین کریں ڈر جائیں گے، وہ سوچیں گے آپ ان کے لیے بد دعا کرنے لگے ہیں۔ ایک عورت تھی، تو لڑکی تھی، تو کہنے لگی کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں یا نفل پڑھتی ہوں تو میری ساس بہت بے چین ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ بدگمانی بھی کرتی ہیں کہ شاید تم میرے لیے بد دعا کر رہی ہو۔ کسی نے کہا کہ میں جب دعا مانگتی ہوں لمبی تو میرے گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں کہ کہیں تم ہمارے خلاف دعا نہ مانگ لو۔ آپ کریں، اللہ خود ہی روپ ڈال دے گا، آپ نے کیا روپ ڈالنا؟ آپ جتنا دبیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو آگے کرے گا۔ تو اللہ کی تعریف بندے کو سکون دیتی ہے۔ اور اسی طرح وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کریں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ سجدے میں بندے کو اللہ کے سوا کوئی اور دکھ نہیں رہا ہوتا۔ اب دیکھیے کہ عبادت کی یہ اتنی خوبصورت قسم ہے کہ اس کے دوران بندے کا ظاہر دوسرے لوگوں سے بالکل رابطہ کٹ جاتا ہے، فزیکلی بھی کوئی نہیں دکھتا۔ بعض لوگ تو قیام میں بھی کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، رکوع میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں نہیں تو دوسروں کے دیکھ رہے ہوں گے، سجدے میں کوئی نہیں دکھتا۔ کہا آپ مصروف ہو جائیں، سب سے کٹیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی آپ فوراً نماز میں مصروف ہو جاتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سارے غموں کے لیے، سارے رنج اور تکلیف کے لیے یہی ایک دوا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا دے اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کیجئے۔ تینوں قسم عبادت کی، اطاعت، غلامی، بندگی۔ ہر ممکن آپ پہلے اپنے رب سے جڑیے، کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، یقین نہ آ جائے۔ بعض لوگوں نے اس کی بڑی خیانت کی اس آیت کی، اور بعض دفعہ روحانیت کے نام پہ، بعض دفعہ تصوف کے نام پہ، بعض دفعہ کچھ اور ناموں پہ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت بد اس وقت تک کرو جب تک آپ کو اللہ کا یقین نہیں آیا ہوا۔ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں نے پڑھی ہوئی ہے، جس کو ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں نا پہنچے ہوئے ہیں، یہ بزرگ صاحب تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، نمازوں سے جو اللہ کا قرب لینا تھا ان کو مل گیا۔ سنایا تھا ایک واقعہ کہ ایک امام تھے، غالباً شاید امام احمد تھے، کون تھے، کہ ایک دفعہ ان کے پاس شیطان آیا اور انہیں کہنے لگا کہ دیکھو تم نے اتنی عبادت کر لی ہے تو اب تمہیں کیا ضرورت ہے، بس تم ایسے ہی بخشے جاؤ گے۔ اب ایسے وقت میں ہمیں خواب ہی آ جائے، کوئی خواب میں کہہ دے آج کے بعد تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، تو ہم تو کہیں گے دیکھا پہنچ گیا نا جہاں پہنچنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کو تو کہا گیا تھا آخری دم تک عبادت کرو، میری نمازیں کیوں معاف ہوئیں؟ یہ یقیناً شیطان ہے۔ انہوں نے کہا چلو بھاگ جاؤ، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، مجھے پتا تم شیطان ہو۔ تو شیطان بولا، کہنے لگا کہ اے فلاں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے پتہ چل گیا۔ کہا علم نے؟ پھر پتھر مارا، کہا کہ تو اب پھر مجھے ادھر سے پکڑنا چاہتا ہے، مجھے علم نے نہیں بچایا، کیونکہ علم تو شیطان کو خود بھی بڑا تھا، اصل میں اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ آخری دم تک عبادت، آپ اللہ کے نبی کو جو حکم ملے تھے پڑھ لیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ ف فن سب جب فارغ ہو جائے تو اور محنت کرو. ایک جنگ ختم ہوتی تھی دوسری شروع، ایک عبادت ختم تھی تو دوسری شروع، اور آخری صورت کیا تھی جو آپ پہ نازل ہوئی؟ صورت نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. آخری عمر میں کثرت سے آپ نے تسبیح شروع کر دی تھی، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن پڑھ لیا پڑھا لیا، اور دوسروں کی باتوں کا تذکرہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا بولتے ہیں. اور یہ جو لفظ موت کے لیے یقین آیا ہے، اس کی دلیل ایک اور بھی ہے قرآن پاک میں کہ یہاں یقین سے مراد موت ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ مدثر میں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ. ہم قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. سورۃ مریم میں بھی اللہ کے نبی کو اسی قسم کا حکم دیا گیا کہ وَاعْبُدْ وَاصْطَبِرْ، اللہ کی عبادت کیجیے اور اس پہ صبر کریں. اصل بات یہ ہے کہ دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کل پڑھائیں گے تو صبر کریں گے. جو آج پڑھنے کے دوران صبر نہیں کر پائیں گے نا، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی غائب کبھی نہیں، جو وقت کے اور حالات کے محتاج ہوں گے، کل وہ پھر کام نہیں کر سکیں گے. ان کو اللہ دے گا ہی نہیں. یہ نہیں کہ ہم نہیں دیتے، ہم کہاں ہیں اس کام کے لیے. یہ تو کسی انسان کا کام ہی نہیں کہ یہ جاب دے. اس کا لیٹر اوپر سے آتا ہے، اس کا پورا انٹرویو اوپر سے آتا ہے، یہ تو ہم صرف مہرے بنے ہوتے ہیں. اللہ آپ کے اندر استقامت دیکھتا ہے. پوری صورت میں آپ دیکھیے ہجر کی باتیں، قوم ہجر، پھر مکہ والوں کے غرور اور تکبر کی باتیں، اور سب کے بعد آخر میں ایک ہی حل ہے کہ اپنا کام کرتے جاؤ عزم کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ. آئے گی مشکل تو آئے گی، ابھی آئی نہیں تو غم کس بات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، اور جو بھی ہم پڑھ پڑھا رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صورت بھی پوری ہوئی، لیسن بھی پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.